السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النحل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں, آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. قرآن حکیم کا 14 پارہ ہے اور سورۃ النحل کا نمبر ہے 16, اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 61 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی. سورہ نحل کی آیت نمبر 61 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت سا ذکر ہے, ظاہری اور باطنی نعمتوں کا, اور مکی دور کی سورت ہے تو مکی دور کے مضامین کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی ان کے ظلم کی وجہ سے گرفت کرنے پر آ جائے, یعنی ہر بات پر پکڑے, اگر ما ترک علیہا من دابا, تو زمین میں کوئی بھی ایک چلنے پھرنے والا جاندار نہ چھوڑے. یہ اللہ کی شان کریمی, ہر بات پر, ہر گناہ پر لوگوں کے نہیں پکڑتا. پڑھنا فرمایا, ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی, اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک کے لیے, ورنہ ہر ہر بات پر پکڑے تو کوئی جاندار زمین پر باقی نہ بچے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے. وقت مقرر پر معاملہ قوموں کا بھی چکا دیا جاتا ہے, جیسے کہ فرد کی موت کا معاملہ وقت پر ہوتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, اور وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں وہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں, یعنی فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے کر خود کو بیٹیاں پسند نہیں, اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھلائی ہے. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون, حقیقی لازمی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ جہنم میں بے شک آگے آگے ہوں گے, یعنی کہ زیادہ عذاب ان مشرکین کو, کفار کو دیا جا رہا ہوگا. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک, یقینا ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا. فزین لهم الشیطان اعمالهم, تو پھر شیطان نے ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے. فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب الیم, بس آج وہ ان کا ساتھی ہے اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہیں. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ, اور اے نبی علیہ السلام ہم نے کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں وہ جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا. یہ نقطہ پہلے بھی آیا تھا, اسی سورت کی آیت نمبر 44 میں قرآن حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے واضح فرما دیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اللہ نے آسمان سے بارش برسائی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر اسے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا فرمائی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ, بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے یقیناً جو سنتے ہیں. مردہ زمین کو زندگی اللہ دیتا ہے, تم بھی مر جاؤ گے تمہیں بھی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دینے پر قادر ہے. اگلا رکو بڑا پیارا, بڑا قیمتی ہے, جس میں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان ہے. ہر دودھ دینے والا جانور وہ اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت کا شاہکار ہے, قدرت کا شاہکار ہے, پوری پوری ایک فیکٹری ہے. شہد کی مکھیوں کا عمل بیان کیا جا رہا ہے, ان کے عمل یعنی شہد کے بنائے جانے کے عمل کو, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظاروں کے طور پر پیش کیا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی ہے, خاص طور پر وہ چوپائے ذکر ہو رہے ہیں میملز, یعنی دودھ دینے والے جانور. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا, ہم تمہیں پلاتے ہیں خالص دودھ اس سے جو گوبر اور خون کے درمیان ان کے پیٹوں میں ہے, سائغ للشاربین, پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اب بہرحال ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, توجہ نہیں کرتے ہیں, ایک بکری کو انسان دیکھے, گائے کو انسان دیکھے, ایک بھینس کو انسان دیکھے, ہر دودھ دینے والے جانور کو انسان دیکھے, اس کے پیٹ پہ پانی جا رہا ہے, گھاس جا رہی ہے, چارہ جا رہا ہے, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے جی, اندر ایک پوری فیکٹری ہے اور وہاں سے ایکسٹریکشن ہو رہی ہے اور وہ مکسچر اس کا بنتا ہے, اسی میں سے اس کا وہ گوبر الگ ہو رہا ہے, پیشاب الگ ہو رہا ہے, خون الگ ہو رہا ہے, اور اس کے درمیان سے اللہ صاف شفاف دودھ پلا رہا ہے. کبھی اس دودھ میں اس پیشاب کا قطرہ بھی نہیں ہوتا, گوبر کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوتا, کوئی لکیر بھی خون کی نظر اس میں نظر نہیں آتی, کوئی قطرہ بھی اس دودھ کے اندر نظر نہیں آتا. کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ از اٹ آن آٹومیشن؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کہتا ہے اس میں نشانی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، یہ ایک ایک بکری، ایک ایک گائے، ایک ایک بھینس جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت. پوری ایک فیکٹری ہے جس میں ایک را مٹیریل جا رہا ہے اور الگ الگ اس سے پروڈکٹس نکلتے چلے جا رہے ہیں. وہ خون الگ ہو گیا جو اس کے وجود میں دوڑ رہا ہے. وہ برنارڈ پیلس ہی غالباً کوئی سائنٹسٹ تھا، 1880 میں اس نے بلڈ سرکولیشن پہ کوئی بات کی. ابن نفیس ایک اور سائنٹسٹ تھا، اس سے صدیوں پہلے بلڈ سرکولیشن پر بات کی. اور قرآن 14 صدیوں پہلے ہمیں ایک جانور کے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع عطا کر رہا ہے. بہرحال یہ ایک ایک میبل دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ کی قدرت کی نشانی. صاف شفاف دودھ ان کے درمیان سے ہم نے تمہیں پینے کو عطا فرماتے ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شراب بھی بناتے ہو، سکر یہاں شراب کو کہا گیا، اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. ایک علمی نقطہ ہے، شراب کا ذکر الگ کیا، وہ تو عرب مو میں چل رہی تھی، ذکر کیا فقط قرآن نے اس کا. عمدہ رزق کا ذکر الگ کیا ہے، پتہ چلا شراب کو عمدہ رزق اچھا رزق نہیں ہے، ڈیفرنشیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر فرمایا. ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب شہد کی مکھی کا بیان، اور یہ مکھی کا بیان ہے، فیمیل کا، مکھے کا نہیں ہے. میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا، ابھی آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ. واوحى ربك الى النحل، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. اوحى وحی کا لفظ الہام کے مفہوم میں، اس کے اندر اس کے دل میں ایک بات ڈالی، اس کو اس کے اندر ایک بات بلٹ ان کر دی، سکھا دی فطری طور پر. واوحى ربك الى النحل، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. انی تخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا یعنی چھتے. ومن الشجر، اور درختوں میں. ومما یعرشون، اور اس جگہ جہاں وہ چھتریاں بناتے ہیں، بعض جو بیلیں ہوتی ہیں ان کو چھتری کی شکل میں اوپر چڑھا کر پھیلایا جاتا ہے، ذکر پہلے بھی آیا. تو یہ شہد کی مکھی کو کہا جا رہا ہے اپنے پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں میں، اور جن چیزوں کو چھتریوں کی صورت میں چڑھا کر پھیلایا جاتا ہے ان میں. ثم کلی من کل ثمرات، پھر تو کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے. فسلک سبل ربی کی ذلولا، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، پردے کے اعتبار سے آپ دیکھیں، فسلک سبل ربی کی ذلولا، پھر اپنے رب کے نرم ہموار راستوں پر چل. یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹوں سے پینے کی نکلتی ہے، ان کے پیٹوں سے پینے کی نکلتی ایک چیز، یہاں شراب مشروب پینے کی شے، شہد. مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اب بہت ساری باتیں ہیں، پہلا نقطہ تو یہ ہے، یہاں جو اللہ نے خطاب کے لیے الفاظ استعمال فرمائے وہ ہیں جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پچھلی آیت پر جائیے گا، الفاظ آئے ان تخذی، جی ٹیکس میں پچھلی آیت پر جائیے گا اف یو کین. جی یہ دیکھیے، پچھلی آیت میں الفاظ ہیں، آیت نمبر 68 کے بعد، ان تخذی یہ مؤنث کا صیغہ ہے. آئیے آیت نمبر 69 پر، کلی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فسلکی یہ مؤنث کا صیغہ یعنی لفظ ہے. عام طور پر جب قرآن ذکر کرتے ہیں تو مذکر کا استعمال کرتے ہیں جو دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے، لیکن جب کسی مؤنث سے خطاب کرنا ہو، عورت سے خطاب کرنا ہو، تو خاص اس کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن بھی. یہاں شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے، اس کے لیے میں نے کہا تھا مکھے کا بیان نہیں. یہ ڈسکوری تو پچھلے صدی کے اندر ہوا ہے، کوئی وان فش سم تھنگ اس کا نام تھا سائنٹسٹ کا، اس کو نوبل پرائز بھی ملا. بڑی اس نے تحقیق اس سے ثابت کیا کہ شہد بنانے کا عمل وہ مکھی کرتی ہے، فیمیل بی، مکھا نہیں کرتا، اس لیے لفظ میں استعمال کر رہا تھا. اور قرآن 14 صدیوں پہلے الفاظ وہ استعمال کر رہا جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. باقی شہد کی مکھی کے چھتے کو کبھی دیکھیں جو اوریجنل ہوتا ہے، جو شہد کی مکھی نے خود تیار کیا ہو، بعد اوقات ہزاروں اس میں سوراخ ہوتے ہیں، وہ چھید جسے کہا جاتا ہے، اور ان کی میجرمنٹ بالکل اکول ہوتی، انسان دنگ رہ جائے اس کو، ہر جو چھتے کا وہ سوراخ ہے اکولی میجرڈ ہوتا ہے. اور پھر اتنی سادہ سی بات نہیں ہے، وہاں جو پورا انتظام ہے وہ ملکہ کے پاس ہوتا ہے، شہد کی مکھی کے پاس. آنے جانے والی مکھیوں پہ پوری نگاہ رکھی جاتی ہیں، یہ مکھیاں بہت دور دراز کی طرف جاتی ہیں پھلوں سے رس لینے کے لیے، پھولوں سے رس لینے کے لیے، اور کون ان کو وہ پورا روٹ بتا رہا ہے کیسے جانا کیسے آنا ہے. ایسے نہیں اندر آ جاتی چھتے کے اندر، ان کا باقاعدہ لیبورٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر کوئی زہریلا کوئی رس مکھی لے کر آ گئی ہے تو اس کو باہر کر دیا جائے گا، اس کو اندر انٹری کی اجازت نہیں ہے. یہ چند تو اشارتاً باتیں ہیں، باقی آج تو انٹرنیٹ پہ جا کے جب سرچ کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے اس شہد کی مکھی کے عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھا رکھے ہیں. پھر ان کا کمیونیکیشن کا چینل, ان کے میٹرنیٹی ہوم کا تصور, ان کے ہاں بیمار ہو جانے والوں کا معاملہ, ان کے ہاں کسی چیز کے سٹاک رکھنے کا معاملہ, ان کے ہاں ٹیسٹنگ کا معاملہ, شہد بنانے کے عمل کو پورا اچھی طرح اس کو پروسیس کو ایویلویٹ کرنا, اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنا, اور کوئی غلط شے غلط رس اندر شامل نہ ہو جائے, اس پورے پروسیس کو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو الہام کر رکھا ہے. پھر یہ جو شہد ہے بڑا, اللہ کہتا ہے کہ فی شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ہر ہر قطرے میں تقریباً تمام ہی وائٹمنس اس کے اندر نیچرلی اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھ دیے ہیں, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کے استعمال کی ترغیب ہمیں دلائی ہے. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون, بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے یقیناً جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور اللہ جس سے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور تم میں سے بعض کو نکمی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا, تاکہ بہت کچھ علم ہونے کے بعد بھی وہ بے علم ہو جائے. اللہ اکبر, یہ نکمی عمر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پناہ مانگی, حدیث شریف میں دعا ہے, واعوذ بک من ارذل العمر, اللہ میں نکمی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور کیا کہتا ہے قرآن, بہت علم ہونے کے بعد بھی علم نہیں رہتا. انسان کو اللہ دکھا رہا ہے یہ ہمارے وجود میں تغیرات ہو رہے ہیں, بالوں کا سفید ہو جانا, چہرے پر جھریوں کا آ جانا, اعضاء کا کمزور پڑ جانا. جی اللہ اپنے زمان میں رکھے, اللہ محفوظ رکھے, اللہ عافیت کا معاملہ عطا فرمائے. عقل وہ ساتھ نہیں دیتی, میموری وہ لاسٹ ہو جاتی, کمزور پڑ جاتی, نگاہ کمزور پڑ جاتی, کان کمزور پڑ جاتے ہیں. اللہ دکھا رہا ہے اس تمہارے وجود پر تمہارا نہیں اختیار, عمل کے میدان میں اختیار دیے بس اللہ نے تھوڑا سا, اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے, باقی تم کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہو. ان اللہ علیم قدیر, بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا, خوب قدرت رکھنے والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت دی ہے. کچھ کو اللہ نے زیادہ دیا, کچھ کو کم دیا, یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی ضروری, البتہ توحید کی یہاں بڑی دلیل قیمتی آ رہی ہے. فمن الذین فضلوا برادی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سوا, تو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی, زیادہ دیا گیا, وہ اپنے رزق کو لوٹانے والے نہیں ان کو جن کے وہ مالک ہیں کہ وہ غلام ان کے برابر ہو جائیں. کبھی ایسا ہوگا کہ مالک پسند کرے میرے پاس جتنا مال ہے چلو 50% اپنے غلام کو دے دوں, برابر ہو جاؤں, کیا خیال ہے؟ اور تم مخلوق کو مخلوق کے برابر کرنا پسند نہیں کرتے, تو اللہ مخلوق کو خالق کے برابر کرنا پسند کرے گا کیا؟ اللہ اکبر کبیر, مخلوق مخلوق کو تم برابر کرنا گوارا نہیں کرتے, تو تم مخلوق کو اٹھا کر خالق کے برابر کر دو. استغفراللہ, افا بنعمت اللہ یجحدون, بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے پیدا کیے بیٹے اور پوتے. توجہ کیجئے گا, پوتے کا ذکر بھی آیا. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی. یہ وہ نیچرل فیملی سسٹم ہے جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے, تمہیں بیٹے بھی دی اور تمہیں پوتے بھی عطا فرمائے. یہ سب کچھ کہاں ملے گا؟ جہاں فیملی سسٹم برقرار ہے. جن معاشروں میں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم, بےچارہ وہ بوڑھا, اس کو کیا پتا, وہ بےچارہ پلے کے ساتھ اور کتے کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس غریب کو کیا پتا کہ پوتا جب گود میں کھیلتا ہے, پوتی جب گود میں کھیلتی ہے, ارے گود میں کھیلنا تو بات کی بات ہے, جب اس کو باپ تھکا ہار آ کر دیکھتا ہے تو اس کی تھکاوٹ آدھی دور, گود میں اٹھا دے پوری دور. دادا 60+ کا ہو گیا, وہ جی کوئی ٹائم ہی نہیں, کوئی کام ہی نہیں ہے. بڑا کام ہے بھائی, بڑا کام ہے, بڑا کام ہے. یہ پوتے پوتیوں کو تم اپنا ہیریٹیج جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہو, بہت کچھ ہے. تو اللہ یہاں گنوا رہا ہے بیٹے بھی اور پوتے بھی, نعمت اللہ کی. ورزقکم من الطیبات, تو تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون, تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا, اور اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ انہیں اختیار تک نہیں ہے ان کے لیے رزق کا, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کچھ بھی. ولا یستطیعون, اور وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے. فلا تضربوا للہ الامثال, بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں چسپا نہ کرو, اللہ کے لیے مثالیں چسپا نہ کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ جانتا تم نہیں جانتے. کچھ اور مثالیں اللہ تعالیٰ توحید کے اس بات کے لیے شرک کی نفی کے لیے عطا فرما رہا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کسی کی ملکیت میں آئے ہوئے غلام کی. لا یقدر علی شیء, وہ کسی شے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا, اور دوسرا وہ ہے جس کو ہم نے عمدہ رزق عطا کیا. فہو ينفق منه سرا وجهرا, اور وہ اسے پوشیدہ ظاہری طور پر خرچ کرتا ہے. هل يستوون, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. الحمدللہ, تمام تعریف شکر اللہ کے لیے ہے, بات واضح ہو گئی. بل اکثرهم لا يعلمون, ان میں سے اکثر نہیں جانتے. ایک ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں, وہ غلام ہے کسی کا, دوسرا پورا اختیار رکھتا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر مخلوق جو کہ محتاج, اور خالق وہ کہ سب اس کے محتاج, تو وہ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک اور مثال, وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم, اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی, اس میں سے ایک گونگا ہے. لا یقدر علی شیء, کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا. وہو کل علی مولاہ, وہ اپنے مالک پر بوجھ بھی ہے. اینما یوجہ لا یأتی بخیر, جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا وہ کوئی خیر بھلائی لے کر نہیں آتا. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل, تو کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. پھر وہی بات آ گئی, ایک کے ساتھ کو ایک میں کوئی بھلائی نہیں, کوئی اختیار نہیں, اور دوسرا صاحب اختیار ہے, عدل کے فیصلے کر رہا ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ علی صراط مستقیم, اور وہ دوسرا ہے بھی سیدھے راستے پر. وللہ غیب السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی غیب کے باتیں ہیں. وما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب, اور قیامت کا آنا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا, یا اس سے بھی زیادہ وہ قریب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بشک اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے, اور آنکھیں, اور دل و دماغ. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. ان نعمتوں پر آدمی غور کرے, ہم ان کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. مصنوعی اعضاء جسم میں لگانا, آرٹیفیشل جو پارٹس آف باڈی بن رہے ہیں دنیا میں, بہت ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنے جسم کا ایویلویشن کرایا امریکہ میں, تو کہتے ہیں بالوں کے علاوہ کم از کم 5 کروڑ کا تو ہے. ہاتھ لگوا لو اتنے لاکھ کا ہے نا, پیر لگوا لو اتنے لاکھ کا ہے, دل لگوا لو اتنے کا ہے, فلاں لگوا لو اتنے کا ہے, فلاں. ایویلویشن کرائی تو آرٹیفیشل جو پارٹ آف باڈی بن رہے, کہتے ہیں یہ جسم جو جس میں اتنے سارے اعضاء ہیں 5 کروڑ کا تو یہ ہے. یہ بات بھی 2 سال پرانی ہے. اور کہتے ہیں بالوں کے علاوہ اس کا ریٹ شاید اور زیادہ ہوگا, واللہ عالم. اوریجنل بال, اب اس اوریجنل کا آرٹیفیشل ہی بنے گا, ظاہری بات ہے. ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ان سے پوچھیں نا جن کی آنکھیں نہیں, ان سے پوچھیں نا جن کے کان سنتے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مال مفت دل بے رحم والی بات نہ ہو, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا آسمان کی فضا میں؟ وہ حکم کے پابند ہیں. ما یمسکہن الا اللہ, کوئی نہیں تھامدا انہیں سوائے اللہ کے. ان پرندوں کو آدمی دیکھے, یہ ذکر پہلے بھی آ چکا, کہاں کہاں سے ان کی فلائٹ ہوتی ہے, کہاں کہاں جا کے لینڈ کرتے ہیں. 6 مہینے کا ان کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جانے کا اور آنے کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پلان کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام کیا ہوا ہے. پھر بازو کس طرح کے اللہ نے بنائے ہیں. میں اور آپ چوتھے مالے سے چاہیں کہ یوں ہاتھ کریں تو پتہ ہے ہم سے کیا ہو جائے گا, اور یہ پتہ نہیں کتنے اوپر جا کر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے ما یمسکہن الا اللہ, سورہ ملک میں ما یمسکہن الا الرحمن, اللہ ہے رحمان جو ان کو تھام رہا. ایک ایک پرندے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بشک اس میں یقین نشانی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ. سکون کا باعث, گھر سکون کا باعث ہے. آج باہر نکلنے کی بہت زیادہ لوگوں کو فکر ہو گئی ہے, ضرورت کے تحت نکلنا چاہیے اور اپنے گھروں کو توجہ دینی چاہیے, گھروں کو مضبوط کرنا چاہیے. ڈور اسٹیپ پر جو اللہ نے سکون مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے, دنیا آرٹیفیشلی گھر کے باہر اس کو بیچاری تلاش کرتی ہے اور پھر بھی سکون نہیں ملتا. اللہ نے تمہیں تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا, سکون کا باعث بنایا. وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا, اور تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے خیمے بنائے. اور اب تو بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے خیمے بنائے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ نے یہ فہم انسان کو عطا کیا. تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، کیمپنگ کے لیے لے کے جا رہے ہو، ہائکنگ کے موقع پہ لے کے جا رہے ہو، اور اسی طرح شہر سے باہر جا رہے ہو تو یہ کیمپس لے گئے لگائے واپس لے کر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے سہولت تمہیں دے رکھی ہے، نعمتوں کا شکر کرو. ومن اصوافها واوبارها واشعارها، اور بھیڑ کی اون سے اور بکری کے بالوں سے اور اونٹ کی کھالوں سے، اثاثا ومتاعا الى حين، سامان اور برتنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا کر دیں، عطا فرمائیں ایک مدت مقررہ تک کے لیے، یہ بھی فائدے ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا اس سے تمہارے لیے سائے بنائے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے بنا دی پہاڑوں سے پناہ گاہیں. اب آپ سائے کے لیے شیڈز بھی ہیں، اور شیڈ بھی کس کس مٹیریل کے ہوں میٹر کے اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک اعلیٰ تری شکل جو ہے وہ ہمیں مسجد نبوی میں بھی دکھائی دیتی ہے، جو چھتریاں وہاں پر لگائی گئیں. اسی طریقے وہ پہاڑوں سے پناہ گاہیں، اب بنکر سے جو بنائے جا رہے ہیں وہ زلزلہ پروف اور بم پروف اور نہ جانے کیا کچھ، اس سب کچھ کو ذہن میں رکھیے کہاں کہاں تک قرآن اشارے کر رہا ہے. وجعل لکم سرابین تقیکم الحر، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہارے لیے گرمی کا بچاؤ، یعنی ایسے ہلکے کپڑے کہ ذرا گرمی میں تمہارے لیے راحت کا باعث بن جائیں. وسرابین تقیکم بأسکم، اور ایسے کرتے بھی بنائے جو تمہارے لیے بچاؤ کا باعث ہیں. اب عرب میں کیونکہ گرمی کا معاملہ زیادہ تھا اس لیے گرمی کے لباس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے بھائی. اب اگر ہمارے سردی ہوتی ہے کسی اور علاقوں میں سردی ہوتی تو وہ لباس بھی اللہ ہی نے عطا کیا. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، باقی لوگ اسی حساب سے قیاس کریں گے. اور یہ جو فرمایا سرابین تقیکم بأسکم، اور تمہارے لیے بچاؤ کے لیے بھی کرتے بنائے جو تمہاری لڑائی میں کام آتے ہیں، یعنی اس وقت زرہ استعمال ہوتی تھی، آج کیا ہوگا جی، بلٹ پروف جیکٹس بھی ہیں اور بڑی سفسٹیکیٹڈ بھی آ گئی، بعض تو بڑی موٹی موٹی نظر آتی ہیں، بڑا پتلا سا مٹیریل بھی آ چکا ہے جو اتنا فیل بھی نہیں ہوتا، اور نہ جانے کہاں تک معاملہ جائے گا. یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں. کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے، علیکم تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلم بنو یعنی فرما بردار. فین تولوا فانما علیک البلاغ المبین، پھر اگر یہ پھر جائیں تو بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کے ذمہ تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں. واکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. ویوم نبعث من کل امت شہیدا، اور جس دن ہر امت سے ہمیں گواہ کو اٹھائیں گے. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یاد کرو جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب اور یاد کرو جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے. قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن ہم تیرے سوا پکارتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، پھر ان کی طرف وہ شریک یہ پیغام ڈالیں گے، جواب پیش کریں گے، بے شک تم جھوٹے ہو. یہ جن کو پکارا وہ بھی ان کے انکاری ہو جائیں گے. ایک تو اللہ کے نیک بندوں میں سے جن کو پکارا گیا وہ صاف انکار کر دیں گے، اور اگر بتوں کو بھی پکارا گیا تو اللہ ان بتوں کو بھی بولنے کی قوت دینے پر قادر ہے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی کا پیغام پیش کریں گے اور ان سے گم ہو جائے گا وہ سب کچھ جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب کو بڑھا دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے تھے. ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں انہی پر سے ایک گواہ. وجئنا بک شهيدا على هؤلاء، اور اے نبی ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے. ایسی بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء آیت 41 میں، جس آیت کو سن کر حضور روئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی امت پر گواہی دینا پڑی کہ اللہ میں نے پہنچا دیا، ان سے پوچھ کے انہوں نے کیا کیا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين, اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا جس میں ہر شے کا مفصل بیان ہے اور یہ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اگلی آیت بہت معروف ہے, جمعے کے خطبے کے آخری حصے میں ہم سنتے ہیں. البتہ یہ کہ اگر لوگ جمعے کا خطبہ جاگ کر سن رہے ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو یہ نیند کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے اس میں. اللہ تعالی ہمیں شوق دے عربی زبان سیکھنے کا بھی. یہ وجہ شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ خطبہ وہ 3-4 منٹ کا عربی خطبہ دیتے ہیں, عالم عرب میں تو 25-30 منٹ کا ہوتا ہے, صرف وہاں لوگوں کو عربی سمجھ آتی ہے. اب یہ تو ایک بات میں نے کہہ دی, اصل مقصد کہنے کا کیا تھا, اگر ہمارے 5 منٹ کا 4 منٹ کا عربی خطبہ رہ گیا اور وہاں عالم عرب میں 25-30 منٹ کا ہوتا ہے تو ہمارے 20-25-30 منٹ کی تقریر ہوتی ہے اردو میں, اس میں آنا چاہیے بھائی تاکہ پتہ چلے کیا واعظ و نصیحت ہو رہا ہے. اگر وہ خطبہ شارٹ کیا گیا جس لیے کہ لوگوں کو عربی نہیں آتی وہ شارٹ کر دیا گیا تاکہ اس کا تقاضا بھی پورا ہو جائے اور لوگ زیادہ سوئے نا, لیکن 25-30 منٹ جو بھی ہے جہاں جہاں بھی اہتمام ہوتا ہے واعظ کا وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا کتاب و سنت کی تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں. اب آئیے اگلی آیت ہے جو جمعے کے خطبے کے آخر میں ہم سنتے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس آیت کو جمعے کے خطبے میں شامل کیا گیا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى, بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا. وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغض, اور اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی کی بات سے اور منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے. یہ 6 باتوں کا ذکر ہے, 3 باتوں کے کرنے کا حکم, 3 باتوں سے روکا گیا. بہت جامع آیت ہے. عدل کیا ہے؟ قانون کے تقاضے پورے کرنا, جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے, یہ معاشرے کو صحیح رخ پر اٹھانے کی پہلی بنیاد ہے. جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو مل جائے, وہ گھر میں ہو, پڑوس میں, رشتے دار میں ہو, یا آفس میں ہو, یا ریاست کی سطح پر ہو, یہ ہے قانون. معاف کیجئے گا. البتہ اگلا درجہ ہے احسان کا. احسان کیا ہے؟ صرف قانون نہیں, اس سے آگے بڑھ کر فیاضی کا رویہ اختیار کرنا, اس سے سلوک کا معاملہ اختیار کرنا, بہتر برتاؤ کرنا. سادہ سی مثال, تمام مفسرین یہی مثال بیان فرماتے, کسی سے ہم نے کام طے کیا میرے گھر میں تم یہ کام کرو گے, بھائی 5,000 روپے طے ہو گئے, ٹھیک ہے, اس سے کام کر دے 2-4 دن میں, ہم نے اس کو 5.5 دے دیے. عدل کا تقاضا کیا ہے؟ 5,000 روپے. یہ 500 روپے کیا دیا آپ نے, میں نے, یہ احسان ہے, کام اچھی طریقے سے کیا, یہ ویسے ہی ہمارا دل کیا کہ بھائی بےچارا ضرورت مند بھی ہوگا, چلو ٹھیک ہے, اگر حوصلہ ہے تو کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ کام اچھا ہے کہ چلو میں اس کو زیادہ بہتر دوں. تو عدل سے آگے احسان ہے. اور ایتاء ذی القربى کیا ہے؟ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرنا. یہ آئندہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ. کیا مطلب؟ رشتہ دار کی اگر خاص طور پر مالی مدد کر رہے ہو تو یہ احسان نہیں, تمہیں اللہ نے زیادہ دیا, اللہ کا تم پر احسان ہے, اب تم بھلائی کرو. اللہ کا تم پر احسان ہے, اب تم بھلائی کرو اور اپنا فرض اور اس کا حق سمجھ کر پہنچاؤ. اللہ اکبر. یہ بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں. جب یہ نارمز ہوں سوسائٹی کی تو لوگ چھیننے والے اور حسد کرنے والے نہیں ہوں گے, دینے والے ہوں گے اور پہنچانے والے ہوں گے اپنے رشتہ داروں کو, ضرورت مندوں کو. یہ ہے جو معاشرہ دین اسلام قائم کرنا چاہتا ہے. تو عدل, احسان اور ایتاء ذی القربیٰ, رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرنا. 3 باتوں کی ممانعت. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, جی, وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور اللہ بے حیائی سے منع کرتا ہے. فحشاء کیا ہے؟ تمام بےہودہ کام اور شرمناک کام. ہمارے آج تک سپریم کورٹ بیچاری طے نہیں کر سکتی, کر سکی بیچاری کہ بے حیائی کسے کہتے ہیں. وہ بھائی فحشاء کا رس قرآن کا ہے, قرآن والوں سے پوچھ لو, وہ عربی لغت کو سامنے رکھ کے, قرآنی آیات سامنے رکھ کے, رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث سامنے رکھ کے تمہیں بتا دیں گے. لبرلز کو موقع ہاتھ آ جاتا ہے, بھائی کیا کیا بند کرواؤ گے, کیا کیا بند کرواؤ گے. تو یہ تو ڈیبیٹ وہ سپریم کورٹ تک گئی, اور پتہ نہیں ہمارے ججز کو بیچاروں کو کیا ہو گیا. یہ توہین تو میں نہیں کر رہا ہوں ان کی, بس گزارش کر رہا ہوں, اللہ کا خوف کرو, تم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. کھلواڑ نہ کرو اللہ کی کتاب کی تعلیم کے ساتھ, کھلواڑ کر رہے بیٹھ کے. یہ بے حیائی کی تعریف ہمیں نہیں پتا ہے, اس لیے ہم کو فیصلہ دے نہیں سکتے میڈیا کے پروگرامز کے بارے میں. یہ ان کے ورڈکٹ ہیں, خدا کا خوف نہیں کرتے, ان کو مرنا نہیں, اللہ کو جواب نہیں دینا، ہمیں بے حیائی کی تعریف نہیں پتا ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میرے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے، میری بھی موت مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. یہ کامنٹس آتے ہیں ججز کے، جو اخبار میں کاروائیاں بھی چھپتی ہیں اور جو اصحاب علم ہیں ان سے بھی پتا چلتا ہے. یہ حالت ہے، سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے کیس یہ فحاشی اوریانی کے خلاف، اور آگے سے کامنٹس یہ آتے ہیں صاحب یہ بے حیائی کی تعریف ہمیں نہیں پتا. تو پوچھ دو قرآن والوں سے، دینداروں سے پوچھو، جو قرآن کے علم رکھنے والے اسلاف کی آرا تمہارے سامنے رکھ دیں گے، قرآن کی تشریحات سامنے رکھ دیں گے، پوچھو ان سے. بہرحال بے حیائی کیا ہے؟ تمام بیہودہ کام، شرمناک کام. اور اسپیسیفکلی بات کریں، وہ جو اللہ نے فطری جذبہ انسان میں رکھا، جس کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا گیا، اس جذبے کو جو ابھارا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے، یہ سارے کام پھر اس طرف ہی لے کر جاتے ہیں. ان کو روکا ہے شریعت نے. یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے گی، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب وہ بے پردگی ہو، مرد عورت کا آزاد اختلاط ہو، وہ ناچ گانوں کی محافل ہوں، وہ بے پردہ عورتوں کا گھومنے کا معاملہ ہو، بند تھن کا سور کا جو ہے باہر نکلنا ہو، سورہ عذاب میں ذکر آ جائے گا. یہ مولوی کی بڑھ تو نہیں ہے، یہ مولوی کی لفاظی تو نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی تعلیم ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے، 14 صدیوں کی امت کی تعلیم ہمارے پاس یہی پہنچی ہے. تنہائی میں نام حرم دو مل رہے ہیں آپس کے اندر، یہ سارے پہلو شریعت ان سے منع کرتی ہیں. بہرحال تو بے حیائی جو کھلی بےحودہ شرمناک باتیں، وہ ساری اس میں شامل، اس سے منع کیا گیا. منکر سے منع کیا گیا. منکر کیا ہے؟ فطرت بھی اس کو ناپسند کرتی، جھوٹ ہر ایک ناپسند کرتا ہے. خاص طور پر کب؟ جب مجھے کوئی جھوٹ بول کر بے وقوف بناتا ہے، تو اس وقت میں پکا یقین کرتا ہوں کہ جھوٹ اچھا ہے، کیا ہے؟ غلط. یہ میری فطرت کی پکار ہے. تو جھوٹ ہو گئی، ہو گیا، خیانت ہو گئی، دغا بازی ہو گئی، دھوکا ہو گیا، مال ہڑپ کر جانا کسی کا، زمین ہتھیا لینا، یہ منکرات ہیں. فطرت بھی اس کو ناگوار پسند کرتی، دیکھتی ہے، ناپسند کرتی ہے. شریعت بھی منع کرتی نہیں عن المنکر، ذہن میں رکھیے گا. اور بغض کیا ہے؟ زیادتی، حق تلفی کرنا دوسروں کی، حق مار جانا دوسروں کا، جس کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے، وہ نہ دینا، حق تلفی، یہ ہے زیادتی. یہ بڑی جامع 6 باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. 3 ڈوز ہیں، 3 ڈونٹس سے، 3 کرنے کے کام، 3 نہ کرنے کے کام. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت فرماتے تاکہ تم دھیان دو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم پختہ عہد کر لو، اللہ کا عہد پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسم پختہ کر لینے کے بعد ان کو مت توڑو. اللہ کا عہد وہی، پوری زندگی اس کی بندگی کا عہد، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا، نفس کے حقوق بھی ادا کرنا. بھائی اس میں اپنی جان لے لوں یہ جائز نہیں، حرام ہے، خودکشی حرام ہے، یہ میرا اپنے اوپر حق ہے. تو اللہ کے حقوق، بندوں کے اور نفس کے حقوق بھی ادا کرنا، یہ پورا پیکج جو شریعت عطا کرتی ہے اللہ کی بندگی کے تقاضوں کے تعلق سے. تو پختہ عہد کر لو جب اللہ کا، تو اس کو پورا کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسم پختہ کر لینے کے بعد ان کو مت توڑو. وقد جعلتم اللہ علیکم کفینا، اور یقینا تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا ہے. یہ قسمیں تم اللہ کا نام لے کر کھاتے ہو یا اٹھاتے ہو، تو ان قسموں کی لاج رکھنا، جھوٹی قسم کھانا تو غلط ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. جامع ترمذی کی روایت پہلے بیان ہو چکی ہے، لیکن کہیں قسم کھا لی یا اٹھا لی ہے تو اللہ کے نام کی لاج رکھنا. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو. اگلی آیات میں وعدے کی اہمیت کا بیان ہے. وعدہ کر لیا، معاہدہ کر لیا، پاسداری کرو. اور بندے کے کا کریکٹر، اس کا کردار، اس کا امتحان ہوتا ہے معاملات میں. بہت توجہ فرمائیے گا، عبادات میں میرا اور آپ کا امتحان کم ہے، نوافل میں، نیکیوں میں میرا آپ کا امتحان کم ہے، کر جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں کام. آپ کا میرا ٹیسٹ، آپ کا میرا ایگزام معاملات میں زیادہ ہے. اور سارے معاملات کی جڑ اور بنیاد میں وعدہ، ایفا، عہد، پرومس کیپنگ وہ موجود ہے. یہ وعدہ پورا کرو، اس وعدے میں تمہارا امتحان ہے. کبھی کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ایک معاہدہ کر لیا، پھر اس کو نقصان بچانے کے لیے توڑ دیا؟ نہ. کبھی اپنا فائدہ نظر آیا تو کسی سے معاہدہ کیا، اور اپنا فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا، توڑ دیا، اس کے خلاف ورزی کر ڈالی. یہ باتیں جو اگلی آیات میں بیان ہو رہی ہیں، توجہ سے سنیے گا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے توڑ ڈالا. آج جو ٹیکسٹائل ملز لگی میں کپڑا بنایا جا رہا ہے، پہلے وہ ہاتھ سے کھڈی پہ بنایا جاتا تھا، اب کسی نے کپڑا تیار کیا صبح سے لے کے شام تک اور شام میں اس کو پھاڑ کے پھینک دیا، تو کیا کہیں گے؟ پاگل ہے نا، ساری محنت کیا کر دی؟ ضائع کر دی۔ تو یہ کوئی واقعہ بھی مکے کی ایک عورت کا پیچھے مفسرین نے بیان فرمایا، اہم بات کیا ہے؟ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت، یہ پرانی اردو ہے، مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے توڑ ڈالا، ساری محنت کا ستیا ناش کر دیا۔ تو وعدہ کیا ہے؟ تمہارے امتحان ہے، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اگر تم وعدہ خلاف ہو تو تمہاری ساری نیکیاں، تمہاری عبادات کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، ذہن میں رکھیے اس کو۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل اندازی کرنے کا بہانہ کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے، اللہ کا نام لے کر تم دوسروں کو بیوقوف بنا کر، کوئی قسمیں کھا کر ان کا اعتماد حاصل کر کے معاہدے کر رہے ہو اور کوئی مفاد پرستی کا معاملہ ہے۔ یاد رکھنا، انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ تم اللہ کے نام کو غلط استعمال تو نہیں کر رہے، اللہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بے وقوف تو نہیں بنا رہے، دھوکہ تو نہیں دے رہے، مفاد پرست تو نہیں بن رہے؟ آپ ذرا ان جملوں کی شدت کو محسوس کریں، اللہ کا نام لے کر ہم لوگوں کو بے وقوف تو نہیں بنا رہے، اللہ کی قسم میرے تو وارے میں نہیں آتا، اللہ کی قسم بس یہ تو میں بس آپ کو ہی دے رہا ہوں یہ چیز اتنے میں، اللہ کی قسم بس پیمنٹ آ رہی ہے تین دن کے اندر آپ کے پاس، یا تو میری زبان کا اعتبار تو کرو، میں قسم کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، ہم تو خیر وہ ذرا دوسرے میدان کے لوگ ہیں، کاروباری حضرات سے پوچھیں یہ تین دن تین سال بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا ہو رہا ہے آخر؟ اللہ کا نام لے کر، استغفر اللہ۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ اس سے تمہیں آزماتا ہے، بل یبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون، اور روز قیامت تم پر وہ ضرور ظاہر کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ولتسألن عما کنتم تعملون، اور تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اسی وعدے کے تعلق سے مزید اگلی آیت میں بیان، ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اور اپنی قسموں کو تم آپس میں دخل اندازی کے بہانے کا باعث نہ بناؤ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، فتزلنا قدم بعد ثبوتها، کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد کہیں پھسل نہ جائے، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور تم اس کے نتیجے میں اس بات کا وبال چکھو کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ یہ قسموں کو دخل اندازی کا بہانہ نہ بناؤ، ذریعہ نہ بناؤ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نقصان کرنے کا، کہیں کوئی قدم جو جم گیا، کوئی تمہیں دیکھ کر تمہاری بات سن کر دین میں آ گیا، دین کی طرف آ گیا، اب تمہاری حرکتیں دیکھ کر، تمہارے اس قول و فعل کے تضاد کو دیکھ کر، تمہاری وعدہ خلافی کی روش کو دیکھ کر، تمہاری جھوٹی قسموں کے معاملات کو دیکھ کر، اگر وہ دین سے پھرتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، تو اس کا وبال تم پر آئے گا کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ یہاں تک قرآن اس بات کو لے کے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگ آپ کے میرے الفاظ سے متاثر کم ہوں گے، وہ کردار دیکھتے ہیں بھائی۔ اللہ نے اپنے نبی کا بھی کردار پہلے پیش کیا 40 سال، پھر دعوت آئی ہے، سورہ یونس کی آیت 16 میں پڑھ چکے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ نے کہیں فرمایا تھا کسی وفد کو، بھائی جا رہے ہو بیٹا دعوت کا کام کرنے؟ جی دعوت 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 کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ کہ بیٹا کوشش کرنا کہ زبان کے استعمال کی ضرورت کم پیش آئے، سمجھ آ رہی؟ اب آپ مجھے نہ بولیں کہ اچھا آپ بھی تو 2.5 گھنٹے باتیں کر رہے ہیں، عمل بھی تو بتائیں۔ اللہ کو جزائے خیر دے، میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے بھی سیدھا رکھے، سیدھا رکھے، سیدھی سی بات ہے، میں بھی آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ یہ تو تعلیم کا ایک حلقہ ہے، تدریس کا ایک حلقہ، اس کے اپنے تقاضے، وہ بیان تو ہوگا، اور ایک ہم ٹارگیٹ ہے کہ 29 راتوں میں انشاءاللہ قرآن کے بیان کی تکمیل بھی کرنی، یہ اپنی جگہ تقاضا ہے۔ لیکن بہرحال دعوت دین میں نے بھی دینی ہے، آپ نے بھی دینی ہے، کردار کی گواہی، کردار، اور جب کردار کی گواہی موجود ہوتی ہے تو الفاظ کی ضرورت کم رہ جاتی ہے، یہ بہت کم رہ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ انگریزی میں تم سب کو بتائیں، یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس والی بات ہے، ملیشیا انڈونیشیا کے جزائر میں اگر اسلام پہنچا تو ہماری کو فوجیں تھوڑے ہی گئی تھی جی, ہمارے مسلمان تاجر گئے تھے, ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے الحمدللہ. اور سچی بات ہے, اس بہرحال بڑے فتنوں کا دور ہے, لیکن آج دنیا بھر میں لوگ اسلام قبول کر رہے تو کوئی فوجیں گئی ہیں مسلمانوں کی؟ کوئی ہم بمبارڈمنٹ کر کے آئے, گن پوائنٹ پہ قبول کروا رہے جی, چھریاں لے کے کھڑے ہوئے کسی کے گلے کاٹنے کے لیے کہ اسلام قبول کر, کیوں قبول ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کردار کی گواہی موجود ہے, تبھی دنیا میں چلت پھرت ہے اور دعوت دین کا کام بھی چل رہا, لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں. لیکن کئی مرتبہ کڑوی بات بھی سن لینی چاہیے ہمیں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کردار لوگوں کے دین قبول کرنے یا عملاً دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے, اس کردار کو درست کرنے پر توجہ دلائی جا رہی ہے. یہ رکوع مکمل کریں گے اور چار رکعت تراویح انشاءاللہ. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ, اور تم اس کے نتیجے میں وبال چکو کہ تم نے روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے. ولکم عذاب عظیم, اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا, اور تم اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑا سا مال تھوڑی سی قیمت نہ مول لو, یعنی کہ چند ٹکوں کی خاطر وعدے نہ توڑو, دنیا کی چند لذتوں یا مفادات کی خاطر وعدوں کو نہ توڑو. انما عند الله وخير لكم ان كنتم تعلمون, بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اگر تم جان ہو تو وہی تمہارے حق میں بہتر ہے. ما عندكم ينفد وما عند الله باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس جملے کو بھی کبھی الگ سے کوشش کریں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھائی ڈاکٹر افسار احمد صاحب پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی کے ہیڈ بھی رہے, جرمنی سے ان کا پی ایچ ڈی ہے فلاسفی میں, تو ایک دو سال پہلے کراچی تشریف لائے تھے, بڑی اچھی بات کہی. کہ میں نے اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے تو بہت عظیم ہیں, الفاظ کم, یہ چھوٹے چھوٹے جملے جمع کر کے الگ کیے اور ان کو الگ الگ دیکھا تو حیران رہ گیا میں. یہ میں بھی تھوڑی کوشش کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی توجہ ہو, ان جملوں کو الگ رکھ کے دیکھیں. جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا, چاہے بل گیٹس جتنی دولت ہو یا قارون جتنے خزانے ہو. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے, جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. غریب کی جھوپڑی سے جنازہ نکلا, 6 فٹ کی قبر ملی. بادشاہ کے محل سے نکلا اور تھا وہ اگر مسلمان تو اس کو بھی 6 فٹ کی ملے گی. وی آئی پی قبر تو نہیں ہوتی, یہ ہوتی ہے. کیا گیا بادشاہ کا محل, فوجیں لشکر جائیدادیں خزانے کچھ نہیں. ارے بھائی سب ختم ہو جائے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاش چلے گا بنجر, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ 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 رہنے والا ہے. تو عقل مندی کیا ہے, اپنے اور عارضی کی فکر نہ کرو, جو اس کے پاس ہے اس کی فکر کرو. بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں اللہ مجھے اور آپ کو انویسٹ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ضرور ان کا اجر دیں گے ان بہترین اعمال کا جو وہ کرتے رہے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جس کسی نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مؤمن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں لازماً. کیا ہے پاکیزہ زندگی؟ سبحان اللہ, دل میں ایمان ہونا, دل میں اللہ ہی کی ذات پر توکل ہونا, دل میں اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہونا, خوب نعمتیں بھی مل جائیں تو اعتراف ہونا کہ میرے رب کی عطا ہے, اور مصائب بھی آ جائیں تو یقین رکھنا کہ میرے رب کا فیصلہ ہے. مطمئن نظر کیا ہو, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. پھر خدا کی قسم جب یہ ایمان دل میں ہو تو صحابہ نے مسکراتے ہوئے سولیاں بھی برداشت کی ہیں, سولی صحابہ نے مسکراتے ہوئے جانے دی اللہ کے راہ میں, صحابہ نے مسکراتے ہوئے بستر پر جان دی ہے کہ میرا رب جس حال میں رکھے اس حال میں ہم خوش. الحمدللہ رب العالمین على کل حال, کل شکر تعریف کل ثنا مدہ اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے, ہر حال میں اس کا شکر. یہ پاکیزہ زندگی یہ پیسوں سے نہیں ملتی, یہ فیم سے نہیں ملتی, یہ شہرت سے نہیں ملتی, یہ لاؤ لشکر سے نہیں ملتی, یہ ایمان والوں کو ملتی ہے, یہ باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق والوں کو ملتی ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. بلنا جزین اجر ہم احسن ما کانوا یعملون, اور اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اور ہم ان کا اجر ضرور انہیں بہتر عطا اور ان کا ضرور اجر ہم انہیں عطا فرمائیں گے ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ یہ ہے وہ قرآن حکیم میں ادب تعوذ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ کے ہو رہے اللہ کے ساتھ مخلص رہے شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ اور یہ جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آراف آیت 16-17 میں، اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یہ سورہ آراف آیت 16-17 میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا علیہ السلام وہو الصراط المستقیم، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہم نیکی اور خیر کی طرف جاتے ہیں تو وہ زیادہ ہمیں پریشان کرتا ہے، اس لیے اللہ کی پناہ لے لو۔ آیات قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بھی مشرکون، بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالی شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ 4 رکعت تراویح ادا کریں گے۔